أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرفا للذاكرين وطاعته نجاة للمتقين وحمده عز للحامدين وشكره فوز للشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد 1442 ہجری کے محرم اور اس کی پہلی تاریخ ہم اپنے آپ کو ایک ایسی منزل پر پا رہے ہیں کہ جہاں دستور عزا اسی انداز سے اور اسی کیفیت سے اہل عزا کے ساتھ جاری و ساری ہے. حقیقت امر یہ ہے کہ بدلتی ہوئی دنیا میں جہاں بے پناہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں, جہاں پر نہ صرف یہ کہ نظریہ بدل رہا ہے بلکہ عملیہ بھی بدل رہا ہے, ایسی دنیا میں ہم ایک ایسے تجربے سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پختہ یقین ہو رہا ہے کہ جس مسلک سے ہم وابستہ ہیں وہی مسلک مذہب حقا ہے اور حقیقتیں کبھی نہیں بدلتی, حقیقتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, حقائق وہی رہتے ہیں جو روز اول ہوتے ہیں. دنیا بدل رہی ہے, جیسے میں نے کہا ان کا نظریہ بدل رہا ہے اور نظریے کی صورت میں عملیہ بدل رہا ہے. یعنی اس کو اگر اصطلاح عام میں آپ سمجھ لیں تو نہ صرف یہ کہ تھیوری بدل رہی ہے بلکہ پریکٹس بھی بدل رہی ہے. مگر جس موقف پر آپ قائم ہیں, جس مسلک سے آپ وابستہ ہیں, جس مذہب پر آپ چل رہے ہیں, وہ اپنے مقام پر قائم و دائم ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ حقیقت ہے اور حقیقت مذہب ہے. ایسی صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بہترین موقع مل رہا ہے آغاز محرم پر کہ جہاں مبلغین اور ہمارے مدرسین، ہمارے معلمین، ہمارے واعظین اگر چاہیں تو اس درسگاہ کو جو درسگاہ حسینی ہے اس میں بہترین پیغام کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع سے اگر فائدہ اٹھایا جائے تو وہ طبقہ نوجوانوں کا، وہ نسل جو نوخیز ہے، اگر اس کو مخاطب کیا جائے اور وہ آپ کا مخاطب بنے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پیغام کو ان تک پہنچایا جائے، ان کو نہ صرف یہ کہ منظم کیا جائے بلکہ ان کے یقین کو محکم بھی کیا جائے، پختہ بھی کیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ ایسا ہوتا رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا. یعنی اس کو اگر اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا جس وبا میں گرفتار ہے، کیا تاریخ کے پڑھنے والے، کیا تاریخ جاننے والے، کیا مطالعہ کرنے والے، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ ماضی کے اوراق میں اس طرح کی وبا کا کوئی تذکرہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ آپ یہ کہیں کہ سرکار رسالت ماں کی ولادت سے کچھ سال قبل ہی اگر آپ تاریخ کے اچھے طالب علم ہیں تو جا کے دیکھیے کہ جسٹینین پلیگ کا دور کون سا دور رہا ہے. یہی نہیں، بعد اقمی مرتبت اگر تاریخ سے دلچسپی ہے تو دیکھیں کہ ایسا بھی ایک دور گزرا ہے جو بمشکل تمام قطمی مرتبت کی حیات ظاہری کے چند سالوں، یعنی شاید ہی ایک 6 برس کے بعد گویا ایک مرتبہ اور معلوم یہ ہوا کہ پلیگ آف اماوس یا امواس بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی دور تھا جو کہ گزرا ہے. اور پھر ایسا ہی نہیں بلکہ اس طرح کے دور 14ویں صدی، 15ویں صدی، 16ویں صدی اور گزشتہ 300 برس سے متواتر آتے رہے ہیں، مگر نہ آپ کی ہستی میں کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ بظاہر تبدیلی محسوس ہوتی ہو مگر عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، نظریے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، عملیے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ ذکر ایسا معجز بیان ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان چاہتا یہ ہے کہ اگر وبا کو دور رکھا جائے، اگر امراض کو دفع کیا جائے تو خدا شاہد ہے کہ شافی ذکر ہی حسین ابن علی کا ذکر ہے، کافی ذکر ہی حسین ابن علی کا ذکر ہے. کوئی اور ذکر نہ شفا بنتا ہے، نہ کسی صورت میں دوا بنتا ہے. گویا ایک ایسے ذکر کو باقی رکھا جائے جس میں انسانیت کی حیات ہی نہیں بلکہ نجات بھی مضمر ہو. حیات آنی جانی ہے، نجات دائمی ہے. حیات اور نجات دونوں چیزیں اپنے مقام پر ہیں. تو ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ دنیا نے شاید اپنے موقف کو بدل دیا مگر ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اس لیے نہیں ہوتی کہ جس ذکر کو ہم آغاز یا جس ذکر کا ہم آغاز کر رہے ہیں وہی ہمارے لیے دوا بھی ہے، وہی ہمارے لیے شفا بھی ہے. کوئی اور ذکر اس کے مقابل پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ ذکر کسی اور کا ذکر ہی تو تو نہیں ہے، یہ تو خداوند علی اعلیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، حسین ابن علی کا ذکر، ذات حسین کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ ذات واجب الوجود کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور اگر اس ذات کا تذکرہ ہو رہا ہے تو بس یہ سمجھیے کہ مظاہر قدرت میں حسین ابن علی ہے، اور اگر مظاہر قدرت میں حسین ابن علی ہیں تو پھر ایک بات کو اور بھی یاد رکھیے کہ وہ مظہر قدرت ظاہر ہے کہ وہ اپنے تخلیق کرنے والے کی خلاقیت، اس کی صناعیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور اگر کوئی سمجھ لے تو اس کے لیے سب کچھ اسی میں مضمر ہے. عزیزو، یہاں کی 10 تقاریر مسلسل ہیں، ظاہر ہے کہ مجھے سوئم تک مجلسیں پڑھنی ہیں اور یہیں پر پڑھنی ہیں. میں پھر کچھ باتوں کو دہرانا چاہوں گا، اور اس لیے دہرانا چاہوں گا تاکہ آپ پہلی ہی تقریر میں اس کے پورے سیٹ اپ سے آگاہ ہو جائیں. میں جس مقام پر بول رہا ہوں، ظاہر ہے کہ وہ ادارہ جعفریہ ہے، میری لینڈ میں ادارہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بڑی کاوشیں کر رہے ہیں، بڑی محنتیں ان کی ہیں، اور یہاں پر ظاہر ہے کہ بہترین ایک جماعت ہے ٹیکنیشینز کی، کہ جو اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے. اس میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اس علم پر گھر بھروسہ کیجئے کہ جس کو آپ نے بنیاد بنا کر اپنے آپ کو وابستہ رکھا ہے در حسین ابن علی سے. اگر یہ بات آپ تک پہنچ جائے تو ایک بات کو اور یاد رکھیے، وقت معین ہے، میں 45-50 منٹ سے زیادہ مسلسل گفتگو کرنے کے قابل نہیں رہ سکوں گا، لیکن جو بھی گفتگو ہوگی وہ ایک پیغام کی صورت میں ہوگی. اور ظاہر ہے کہ آپ سے بڑھ کر پیغام آشنا کون ہے، آپ سے بڑھ کر پیغام کو سمجھنے والا کون ہے، آپ سے بڑھ کر پیغام کو پہنچانے والا کون ہے، آپ سے بہتر کوئی اور نہیں ہے. جس مقام پر بھی ہو، فرش عزا کو بچھائیے، وہاں پر بچوں کو بٹھائیے، وہاں پر ہمارے بزرگوں کو ان کی نشست کا اہتمام کیجئے، اور ہر مقام پر ایسا لگے کہ ایک ادارے جعفریہ ہی نہیں، اب ایک 1000 ادارے ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں. تو گویا معلوم یہ ہوا، دنیا کے لیے وبا ہے، ہمارے لیے اس میں شفا بھی ہے، اور ہمارے لیے اسی میں دوا بھی ہے. تو آپ نے یہ سوچا شاید کہ اس مہلک وبا کے نتیجے میں مجلس عزائے حسین ختم کر دی جائے گی، شاید کہیں یہ خیال آیا ہوگا کہ اب دیکھتے ہیں کہ مجلس کیسے ہوتی ہے. ایک جگہ نہیں، 1000 جگہ اس آواز کو پہنچایا جا رہا ہے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ. معلوم یہ ہوا کہ بیٹھنے والا وہ ایک ہو یا کئی ایک ہوں، سب کے سب مجلسی ہیں، سب کے سب عزائی ہیں، سب کے سب رسائی ہیں، سب کے سب ہیں جو ذکر حسین ابن علی میں منہمک ہیں. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ بھی تو قدرت نے ایک موقع دیا ہے کہ اپنے اپنے مقام پر رہو اور ذکر حسین ابن علی کو ادا کرو، ادا کرو. اور ظاہر ہے کہ واجب سمجھتے ہیں تو ادا کرتے ہیں، جہاں ہم ذکر کو واجب جانتے ہیں تو ادا کر رہے ہیں. تو کچھ باتوں کو ذہن نشین کر لیجئے. پہلی بات یہ کہ بدلتی ہوئی دنیا میں اگر نظریہ اور عملیہ بدل رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، ہم کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، اس لیے کہ ایسی وبائیں آئیں اور چلی گئیں، کہیں 20 برس کے لیے، کہیں 100 برس کے لیے. کچھ ایسے امراض ہیں جو گزشتہ کئی 100 سالوں سے مسلسل باقی ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کی عبادتوں میں یہ مرض مخل نہیں ہوتا. میری بات کو بہت غور سے سنیے، اگر دل اور دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ عبادتوں میں امراض مقل ہو رہے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے، آپ کی غلطی ہے. اگر عبادتیں امراض کے نتیجے میں متروک ہو جاتی تو پھر امتحان کا کیا تصور رہتا، آزمائش کی کیا باتیں ہوتی، ابتلا کا کیا تذکرہ ہوتا، بلا کی کیا گفتگو ہوتی. ارے یہ تو بہت معمولی بات ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ میں ایک ایسے پیپر کا، ریسرچ پیپر کا حوالہ دینا چاہوں گا پڑھنے والوں کو، کہ جو جا کے دیکھیں کہ وہاں پر ارلی اسلامک ہسٹری میں پلیگ کو ٹریس کیا ہے. اور ایک شخص کا نام یاد رکھیے, مائیکل ڈوز, اس شخص کا نام یاد ہے. 13 صفحے پر مبنی اس آرٹیکل کو ضرور پڑھیے اور اس کو جا کے دیکھیے کہ اس نے ارلی اسلامک ہسٹری میں پلیگ کو ٹریس کیا ہے. جیسے میں نے عرض کیا جسٹینین پلیگ, جیسے میں نے عرض کیا کہ سرکار رسالت ماب کے بعد آنے والا پلیگ, اور اس کے بعد اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تاریخ میں ادوار آئے کہ جہاں پر اس نے ٹریس کرنے کی کوشش کی ہے. وہاں پہ ایک بات کو یاد رکھیے کہ جو اہم ترین مسئلہ ہے جس کو کہ اس نے باقاعدگی سے اپنا عنوان بنایا, اور وہ یہ کہہ کے عنوان بنایا کہ دیکھو بات کچھ ایسی ہے کہ یقیناً اس میں بڑی معاونت ملی ہے احادیث رسول سے کہ کس طریقے سے ریاکٹ کرے انسان اس طرح کے امراض کو. اگر آپ پر ظاہر کے طاری ہوتے ہیں تو ان پر آپ کا ریاکشن کس طرح سے ہو, آپ کی عقلانی ایک کاوش و کوشش کس طرح سے ہو. تو وہاں پہ اس نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ یاد رکھو کہ سرکار رسالت میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر کہیں کوئی وبا پھیل رہی ہے تو جاؤ نہیں, اور اگر ہو تو پھر وہاں سے آؤ نہیں. مطلب بنیادی بات, بڑی بنیادی بات. دوسری بات یہ کہ اگر ایسی کوئی صورت ہے کہ جس میں انسان سمجھنے سے قاصر ہے تو اس کو اس طرح سے سمجھو جیسے تمہارے لیے یہ آزمائش کی گھڑی ہے. مومن کے لیے اسی میں سعادت ہے, اسی میں شہادت ہے, لیکن وہ جو مومن نہیں ہے بلکہ وہ متصادم قوت ہے, جو صاحب ایمان کے متصادم ہے, تو وہاں پر یہ کہا گیا ان کے لیے یہی پنشمنٹ ہے, یہی ان کی سزا ہے. یعنی شے ایک ہی ہے, دیکھنے کے زاویے بدل گئے. جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر, اس کے رسول پر, یوم آخرت پر, ظاہر ہے کہ کتاب کو سامنے رکھ کر تو اس کے لیے اس میں جزا ہی جزا ہے. مگر جو ایمان ہی نہ رکھتا ہو, جس کے سامنے کتاب ہی کی کوئی حیثیت نہ ہو, تو وہاں وہ کہاں خدا پر, اس کے رسول پر ایمان رکھے. تو جو نہیں رکھتا اس کے لیے یہ جزا نہیں ہے بلکہ یہ سزا ہے. اور اس کے بعد ایک اہم ترین شے کو اس نے ڈسکس کیا, اور وہ اس کا اپنا بڑا اہم نقطہ تھا. اس نے کہا کہ اس کو بھی سمجھا جائے کہ اس میں کنٹیجینس یعنی متعدی ہونے کے امکانات کتنے ہیں, کسی بھی مرض کے متعدی ہونے کے, یعنی اس کے وبا بننے کے. عالمی وبا کا تصور نہیں ہے, میں ایپیڈیمک کی بات کر رہا ہوں, میں پینڈیمک کی بات نہیں کر رہا ہوں. پینڈیمک عالمی وبا, لیکن جہاں ایپیڈیمک کہیں اس کو آپ کہتے ہیں وبا. اس نے یہ کہا کہ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اس میں کنٹیجینس کا فیکٹر کتنا اہم ہے, یعنی کیا یہ متعدی مرض ہے یا یہ متعدی بھی نہیں ہے. دیکھیے بڑی اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, اس کو سمجھیے. آج آپ نے پریزیوم کیا, اور آپ نے نہ صرف پریزیوم کیا بلکہ پڑھے لکھے احباب نے اس کو مان لیا کہ اس میں امکان ہے کہ یہ متعدی ہے, اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر طے کر لیا. اس کے نتیجے میں انہوں نے 3 فیکٹرز کو, یہ میری تقریر کا اہم موضوع ہے اس کو یاد رکھیے, اور اس سے گزریں گے ہم تو ہم اپنے عنوان پر بھی جائیں گے جس کا میں ابھی اعلان کرتا ہوں, لیکن 3 باتوں کو سمجھ لیجئے. پہلی بات یہ کہ آپ نے اس کو متعدی جانا, کنٹیجیس جانا, تو متمدن دنیا نے یہ کہا کہ پہلا اصول کیا اصول بنا؟ پہلا اصول یہ بنا کہ ہائیجین, پراپر ہائیجین, جس کو انگریزی میں آسان اصطلاح میں کلینلینس کہا جاتا ہے. پیورٹی کا لفظ ابھی میں استعمال نہیں کر رہا ہوں, کلینلینس, جس کو آپ نے ہائیجین سے کے برابر لا کے کھڑا کر دیا, اور آپ نے کہا کہ پہلا اصول یہ بنا. دوسرا اصول, اس کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ اس کا تعلق آپ کی کلینلینس سے ہے, تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فیشل ماسکنگ بھی ہو جائے, چہرہ بھی آپ کا چھپ جائے. چلیے ٹھیک ہے, دوسرا اصول بنا. اور تیسرا اصول, سوشل ڈسٹینسنگ قرار پایا. یہ 3 باتیں میں نے آپ تک کر دی, آ جائیے یہاں روکتا ہوں تقریر کو. ایک آیت کو میں نے ابتدا میں پڑھا اور وہ آیت عنوان کی آیت ہے کہ ھذا بیان للناس وہدا وموعظۃ للمتقین. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے, کلام مجید کا تیسرا سورہ ہے, 130ویں آیت ہے, جہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے یہ جو کتاب ہے نا یہ بیان ہے انسانوں کے لیے مگر صاحبان تقویٰ کے لیے, متقین کے لیے. اس میں ہدایت بھی ہے, اس میں نصیحت بھی ہے. عام کے لیے بیان ہے, خاص کے لیے ہدایت بھی ہے, نصیحت بھی ہے. چھوٹی سی آیت ہے, یہ آیت میں نے پڑھ دی. عنوان اس کے نتیجے میں جو آپ مسلسل مجھے سنیں گے وہ عنوان ہے قرآن اور بیان. ہمیشہ یاد رکھیے قرآن اور بیان, اور یہ عنوان میرا دیا ہوا نہیں ہے, یہ خود ایک قرآنی عنوان ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. قرآن, قرآن, بیان. اب اس بیان کے لفظ کو ترجمے میں کچھ اور نہیں کیا ہے انگریزی میں ترجمہ کرنے والے میر احمد علی نے سوائے اسٹیٹمنٹ کے, اور اس کو ود ان پیرنتھیسس اگر آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے اسٹیٹمنٹ آف ایونٹس. انہوں نے لفظ بیان کی توجیہ کی, توضیح کی, یہ کہہ کے کہ اگر کہیں اسٹیٹمنٹ سمجھ میں نہ آئے تو ود ان بریکٹس انہوں نے کہا اسٹیٹمنٹ آف ایونٹس, اس کو کہتے ہیں بیان. قرآن اور بیان, یہ ہم نے اس موضوع کو لیا. اس موضوع کو لینے کے بعد فوری طور پر میں اپنے اس موضوع پر چلا جاؤں جو تین نکات کی صورت میں میں نے اب آپ کی خدمت میں پیش کیا. یہی قرآن ہے, ظاہر ہے کہ انسانوں کے لیے بیان ہے. یہی قرآن ہے متقین کے لیے, یہ ہدایت بھی ہے, یہ نصیحت بھی ہے. یعنی گریجویٹ کیا ہے قرآن نے کس کے لیے؟ جو خوف خدا رکھتے ہیں, جو خشیہ الہی میں رہتے ہیں, جن پر اللہ کا خوف ہم وقت تاری رہتا ہے, جاری رہتا ہے. بیان سے ہدایت, ہدایت سے نصیحت. ھذا بیان للناس وہدا وموعظۃ للمتقین, یہ بیان ہے انسانوں کے لیے, یہ ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں یہ امکان پوری طرح سے ہے کہ انسان اس کو بیان کی صورت میں اٹھائے اور اس کو ہدایتوں کے راستے سے لے کر نصیحت کی منزل پر لا کے کھڑا کر دے تاکہ اس کے لیے عبرت بھی بنے اور انتہا میں نجات بھی بنے. وہ عبرت زمانے سے لے, وہ نجات اپنے عمل کے ذریعے پائے, اور ان دونوں کو جب کمبائن کرے تو ایک شفاعت کا منتظر رہے. بس اس بات کو یاد رکھیں. اور اس کے بعد اگر میں آپ سے عرض یہ کروں کہ ذرا سا اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو قرآن کس حد تک, کس حد تک اس بات کو جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں قرآن کس حد تک اپنے پورے اثر کے ساتھ آپ تک اپنے پیغام کو قرآن پہنچا رہا ہے. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا اس امتحان میں, اچھا امتحان اگر میں کہہ رہا ہوں تو یہ وبا امتحان ہے. یہ بھول جاتے ہیں دنیا والے کہ امتحان امتحان گاہ میں ہو رہا ہے. اور عجیب بات کر رہا ہوں, بہت عجیب بات ہے, اس کو ذرا سا ذہن نشین کریں. جہاں جہاں ہیں, اپریسیشن کا طلبگار نہیں ہوں, داد نہیں چاہیے, تحسین نہیں چاہیے, یہ پیغام ہے اور اس پیغام کو عام کیجئے. کہاں امتحان لیا جا رہا ہے آپ کا؟ کوئی ایسی جگہ کہ جو آپ یہ کہیں کہ وہ امتحان گاہ نہیں ہے؟ کیا ایسی جگہ کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ یہاں تو امتحان نہیں لیا جانا چاہیے تھا؟ کیا کوئی ایسی جگہ امتحان لیا جا رہا ہے جو امتحان کے قابل نہیں؟ ارے بھائی, جس دنیا میں آپ کو بھیجا ہے یہ کہہ کر ہی تو بھیجا گیا نا کہ یہ آزمائش گاہ ہے. یہ کہہ کر ہی تو بھیجا گیا کہ یہاں پر امتحان ہوگا, یہ امتحان گاہ ہے. کیوں قرآن نے آپ کی معاملت نہیں کی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ والانفسے وَبَسْمَرَاتِ وَبَشَّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کیا یہ آپ کے لیے قرآن کا بیان کافی نہیں ہے سمجھنے کے لیے. ارے ہم تو امتحان لیتے ہیں اور ہم مختلف اشیاء سے امتحان لیتے ہیں. بے شائن کبھی خوف سے امتحان لیں گے, یعنی مرض کا خوف ہے, ہوا نہیں ہے مرض مگر مرض کا خوف ہے, وہ امتحان لے رہا ہے. من القوف, اس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں خوف, خوف کے بعد کی منزل. کہا کہ ہاں کبھی ہم بھوک اور پیاس سے بھی امتحان لیں گے. اگر افلاس کی صورت ہے تو امتحان ہوگا. من الجوع خوف والجوع, اور اس کے بعد یہ کہا کہ سنو, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. جہاں خوف ہے, جہاں بھوک اور پیاس کا غلبہ ہو گیا, نتیجے میں جان نکل گئی, نقص اموال ہو گیا. نقص اموال ہے, نفسوں کا نقصان ہو رہا ہے, انسانی جانیں ہیں کہ ختم ہو رہی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ. انسانی جانوں کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا والے کہ شاید ان کی نظر میں جانیں ختم ہو رہی ہیں. وَالثَّمَرَاتِ, اور ہم نے ثمرات سے بھی ان کا امتحان لیا, ہم نے ان کی خوشحالی کو بدحالی میں تبدیل کر کے امتحان لیا, ہم نے امتحان لیا, کوئی اور امتحان نہیں لے رہا تھا. اور اس کے بعد کہا مگر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ, مگر صبر کرنے والوں کو ہم بشارت دیتے ہیں کہ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, جب ان پر مصیبت, حصے کی مصیبت آتی ہے, ان کے حصے کی مصیبت, جب ان أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, یاد رکھیے یہ نصیب ہے, نصیب حصہ ہے, مصیبت اس کا نتیجہ ہے. جس کا جتنا حصہ اس کی اتنی مصیبت, بڑا حصہ تو بڑی مصیبت ہے. یہ کربلا والوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں نا, مصائب ان سے بڑھ کے تو کسی پہ نہیں ہوئے, آفتیں ان سے بڑھ کے تو کسی پہ نہ آئیں, زحمتیں ان سے بڑھ کے تو کسی نے نہیں اٹھائیں. اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ساری دنیا کو قرآن مجید نے اس اسٹیٹمنٹ کے لیے تیار کیا ہے, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, یعنی جو تمہارا سنا ہے, جس کی تم مصنوع ہو, جو تمہارا کریئٹر ہے, جس کی تم کریشن ہو, جو تمہارا خالق ہے, جس کی تم مخلوق ہو, جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے, جس کے ظاہر حکم کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے ہو, تو آمادہ تو رکھو اپنے آپ کو کہ کم از کم یہی فقرہ تو دہراؤ, انا للہ وانا الیہ راجعون, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. سنو, تم نے یہ فقرے کو جاری کیا تو اب وہاں سے جو آواز آ رہی ہے کہ ایسے لوگوں پر ہی اللہ کی رحمت جاری و ساری رہتی ہے, اللہ کا درود و سلام ان تک ہے. اولائک علیہم صلواتم من ربہم ورحمہ, اللہ ان پر درود بھیج رہا ہے, صلوات بھیج رہا ہے, اپنی سلامتی کا اعلان کر رہا ہے, اپنی رحمت واسعہ کا تذکرہ کر رہا ہے, اور یہی نہیں بلکہ نتیجہ ان کو دے رہا ہے یہ کہہ کر کہ اولائک ہم المہتدون. یہی تو وہ ہدایت تھی کہ جو چاہ تھا پیدا کرنے والا کہ تم مہتدی بن جاؤ, ہدایت یافتہ بن جاؤ. دنیا تمہاری ہدایت کرے گی یا پیدا کرنے والا تمہاری ہدایت کرے گا؟ دنیا تمہیں راستہ بتائے گی یا پیدا کرنے والا تمہیں راستہ بتائے گا؟ آخر کیا چاہتے ہو؟ مہتدی بننا چاہتے ہو تو یاد رکھو, مہتدی کوئی اور نہیں بناتا, اس پر بھروسہ کرو اور ہدایت یافتہ ہو جاؤ. ہدایت پانے کی سعی اور کوشش نہیں, تم کو معلوم ہے کہ تم مصیبتوں پر تشکر کا اظہار کرو, مصیبتوں پر شکر کا اعلان کرو, مصیبتوں پر اس کو پکارو اور اس کے بعد کہو پروردگار یہ ہمارے حصے کی مصیبت تھی, ہم اس سے گزریں گے, اس لیے کہ تو نے ہمیں اس قابل بنایا ہے تو ہم گزریں گے. اب پروردگار تو آمادہ کر کہ ہمارے سباتے قدم میں کوئی لغزش نہ ہو، ہمارے پیر کہیں متزلزل نہ ہو جائیں، کہیں ہم گھبرا نہ جائیں. تو اب ایسی صورت میں دنیا ہمیں بتائے گی کہ کلینلینس کیا ہے، دنیا ہمیں بتائے گی کہ سوشل ڈسٹینسنگ کیا ہے، دنیا ہمیں بتائے گی کہ کس طریقے سے ماسکنگ کرنا پڑتا ہے. آ جائیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آج کی تقریر میرے پاس 15 منٹ ہیں، شاید مجھے اپنے پورے ایک نتیجے تک پہنچنا ہے. دیکھیے ایک بات کو یاد رکھیے کہ آج کی دنیا میں، آج یعنی کون سا سن ہے، میں نے بتایا ابتدا میں 1442 ہجری، عیسوی اعتبار سے کیا ہے 2020. مہینہ کون سا ہے، اگست کا مہینہ ہے. محرم کی کون سی تاریخ ہے، پہلی محرم ہے. یعنی آج کی دنیا ابھی آمادہ ہو رہی ہے کہ دیکھو کثافت سے نکلو، نفاست کی طرف چلے جاؤ. بہت عجیب بات ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے. جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں اس پر غور کریں، توجہ دیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. متمدن قوم بظاہر ترقی یافتہ قوم، بظاہر دنیا پر حکومت کرنے والی قوم، وہاں یہ اعلان آج ہو رہا ہے کہ کثافت سے نکلو، نفاست کی طرف جاؤ. اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ یہ بتائیں، آپ کی زندگی میں لفظ کثافت کے معنی کیا ہیں، آپ کی زندگی میں لفظ نفاست کے معنی کیا ہیں، اس کہ آگے کی منزل آپ کی زندگی ہے اور وہ لفظ طہارت ہے. نہ کثافت آپ کی زندگی ہے، نہ نفاست آپ کی زندگی ہے، آپ طہارت کے ماننے والے ہیں، آپ طہارت پر عمل پیرا ہیں. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جس دنیا میں آپ جی رہے ہیں اس سے ہزاروں سال آپ آگے ہیں. آپ کو رکھا ان کے ساتھ گیا ہے فقط یہ بتانے کے لیے کہ تم محتدی بن کے دکھاؤ، تم ہدایت یافتہ ہو، ہدایت یافتہ رہ کے بتاؤ. تم یہ نہ سمجھنے لگو کہ اگر آج یہ کثافت کو ڈیفائن کریں تو تم کثافت کو سمجھ رہے ہو، آج یہ کہیں کثافت کو چھوڑو نفاست کی طرف جاؤ تو آپ کہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ نفاست کیا ہے. تو اب تک طہارت کی گفتگو کیا ہو رہی تھی، کس کی طہارت کا تذکرہ ہو رہا تھا، اس طہارت سے کیا سمجھنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہی مرحلے میں جس بات کی طرف آپ کو آمادہ کیا گیا، دنیا نے خاص طور پر آپ کو آمادہ کیا کہ کثافت سے نکل کے نفاست، ان کے پاس ابھی ایک ہی انہوں نے جست لی ہے، آپ نہیں معلوم کتنی جست لے چکے اور آپ کہاں طہارت کی منزلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. پلٹ کے آپ دیکھیں تو مسکرائے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. اس کی وجہ یہ کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہاں ابھی یہ مبتدی ہیں، ان کو معلوم ہے، ابھی ان کو پتا چلا ہے کہ کثافت کیا ہے. نہیں، ہمیں تو نجاست کا علم تھا، ہم طہارت سے وابستہ ہو گئے. کثافت اور نفاست کوئی چیز نہیں ہے جہاں نجاست کا علم ہو اور طہارت پر عامل ہو، تو وہاں زندگی آپ نے کچھ اس طرح گزاری ہے. دنیا کے لیے یہ ابھی ایک ایسی کیفیت ہے جس سے ابھی دنیا گزر رہی ہے، شاید وہ گزر رہی ہے تو گزار بھی رہی ہے. آپ اس سے بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں. کیوں بلند ہیں؟ اس لیے کہ سورہ احزاب کی آپ آیت پڑھتے ہیں نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. 3 مرتبہ میں نے مسلسل درود کو پڑھا ہے صرف یہ بتلانے کے لیے احسان ہے محمد و آل محمد کا کہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ طہارت کیا ہے، اور طہارت کو مجرد ایبسٹریکٹ میں نہیں بتایا بلکہ طہارت کو عملی منزل پر لا کے بتایا ہے کہ ان نفوس کی طرف دیکھو. ظاہر ہے کہ جب ان کی طرف دیکھو گے تو تم پر طہارت کے معنی کھلتے چلے جائیں گے. آج کی دنیا میں اس کووڈ کے دور میں کثافت کی نہ کوئی مثال دے سکتے ہیں، جب کثافت کی مثال نہیں دے سکتے تو نفاست کی کیا مثال دیں گے؟ کیسے عامل بنے بچہ، کیسے عامل بنے بچہ، کیسے ایک منزل کو چھوڑ کر دوسری منزل میں آئے بچہ. دکھاؤ نا چہرہ تو دکھاؤ کہ کثیف کون ہے, چہرہ تو دکھاؤ کہ غلیظ کون ہے, چہرہ تو دکھاؤ کہ کون ہے کہ جو اس قابل نہیں ہے. ہمارے پاس احسان ہے محمد و آل محمد کا کہ انہوں نے نجاستوں کو دکھلا کے, کثافتوں کو دکھلا کے, غلاظت کو دکھلا کے کہ کہا ایسے نہیں بننا ہے بلکہ طہارت کی منزلوں پہ سفر کرنا ہے. تو وہاں پہ پانچ کو کھڑا کر دیا اور یہ کہہ کے بتایا کہ دیکھو ان کے دامن سے اگر وابستہ ہو جاؤ تو طہارت ہی طہارت ہے. تو آ جائیے آپ پہلے نقطے پر, تو بتائیے کہ یہاں دنیا ابھی بیسک ہائیجین میں گرفتار ہے, بیسک کلینلینس میں گرفتار ہے, ابھی لفظ پیورٹی ان کے ذہن میں نہیں آیا ہے, ابھی لفظ پیورٹی ان کے ذہن میں آیا ہی نہیں ہے. اتنی بڑی وبا کے بعد ابھی پیورٹی کے معنی ہی نہیں پتا کہ پیورٹی ہوتی کیا ہے. وبا ہو وبا نہ ہو ایسا نہیں ہے, بلکہ ہمیشہ یاد رکھیے آپ کو تیار ہی کسی دوسرے مرحلے کے لیے کیا گیا ہے. جس کو دوسرے مرحلے کے لیے تیار کیا جاتا ہے وہاں پر ان مراحل سے انسان کو یہ کہہ کے پریشان نہیں کیا جاتا کہ یہ مصیبتیں, نہیں ہم طہارت کی منزلوں کے لیے تیار ہیں, ہم وہاں پر دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کون ہے. تو پہلی چیز یاد رکھیے دنیا کے لیے کلینلینس, آپ کے لیے لفظ ہے پیورٹی, پہلا پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھیے. اور یہ کسی اور نے نہیں بتایا, آیت میں نے حجاب سے پڑھی, قرآن نے اس پورے فلسفے کو بیان کر کے رکھ دیا, یہی قرآن اور بیان ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. آ جائیے ایک اور منزل ذرا سا آگے بڑھ جائیں. آپ نے کہا کہ وقت آ گیا کہ جو منظور نظر ہوتے تھے اب وہ مستور نظر ہو رہے ہیں, جن کے چہرے نظر آتے تھے اب ان کے چہرے بھی نظر نہیں آتے, جو منظور نظر تھے اب وہ مستور نظر ہیں. ایسا بھی حجاب ہونا تھا, ایسا بھی حجاب ہونا تھا, ایسا بھی پردہ ہونا تھا. مجھے بتائیے تاریخ اسلام کو پڑھ کے بتائیے, گزشتگان کی تاریخ پڑھ کے بتائیے, صحیح بخاری سے کوئی حدیث کو نکالیے, صحیح مسلم سے کسی حدیث کو نکالیے اور بتائیے کہ فیشل ماسک وہاں پہ کہاں نظر آتا ہے, ذرا سا بتائیے. ارے بھائی بات یہ ہے سورہ آراف کو پڑھیے اور پڑھنے کے بعد بتائیے حجاب تو دو متصادم قوتوں میں کیا جاتا ہے, بینہما حجابون وعلی الاعراف رجال یعرفون کلم بسیماہم. ہاں جنت اور دوزخ کے درمیان حجاب ہوتا ہے, جنت اور دوزخ کے درمیان حجاب ہے, اور وہ حجاب بھی ایسا حجاب ہے کہ ایک پردہ ہے کہ پڑا ہوا ہے, مگر جو بڑے مقام پر بڑے ٹیلوں پر اونچائیوں پر کچھ انسان ہیں, کچھ مردان خدا ہیں جو کھڑے ہو رہے ہیں اور کھڑے ہو کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے کوئی حجاب ہے ہی نہیں, ان کے لیے کوئی پردہ ہے ہی نہیں, اور وہ ایک مقام پر کھڑے ہیں. رجال یعرفون کل لمب سیما ہوں, آپ نے منہ کو بینی تک چھپا لیا, ناک تک آپ نے چھپا لیا, آپ کو معلوم ہی نہیں کہ پہچاننے والا پیشانی دیکھ کے پہچانے گا. یعرفون رجال یعرفون کل لمب سیما ہوں, معلوم تھا ذات احدیت کو کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ منہ چھپائے پھرتے ہوں گے, مگر منہ چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا, ان کی پیشانیوں سے یہ پہچانے جائیں گے, اپنی پیشانیوں سے یہ جانے جائیں گے. ظاہر ہے کہ اگر سجدہ اس کی بارگاہ میں کیا ہے تو پیشانی کو تو منور رہنا چاہیے, پیشانی کو تو پرز نور رہنا چاہیے, پیشانی کو تو چمکدار رہنا چاہیے. یہ پیشانی ایسے پیشانی ہو کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں کہ سیم و زر کی چمک دمک بھی ماند پڑ جائے, اتنی چمکدار پیشانیاں. یعرفون یعنی پہچاننے والے مردان خدا, معرفت یعرفون وہ معرفت رکھتے ہوں گے, وہ معرفت اس کی ہوتی ہے کہ جس کی تعریف ہوتی ہے, تعریف اس کی ہوتی ہے جو تعریف کے قابل ہوتا ہے. یعرفون کلم بسیما ہوں, کون صاحبان آراف رجال آراف, وہ پیشانیوں کو دیکھ کے پہچان لیں گے کہ کس کی پیشانیاں ہیں جو سچوں کی پیشانیاں ہیں, کس کی پیشانیاں ہیں جو چمکدار پیشانیاں ہیں, کس کی پیشانیاں ہیں جو صداقتوں کے امین بن رہے ہیں, یہ کن کی پیشانیاں ہیں. تو وہاں پر معلوم یہ ہوا کہ آپ کو بتانے والوں نے شاید دنیا کو آج بتایا کہ اس طرح سے اپنے آپ کو حجاب میں لے آؤ. مگر کیا ہوا کہ وہ جو کل تک منظور تھے آج وہ مستور ہوتے چلے, آج وہ چھپتے چلے. جو چاہتے تھے کہ نظر میں آئیں, جو چاہتے تھے کہ ہم کو اس طرح سے پہچانا جائے, جو چاہتے تھے کہ ہم کو اس طرح سے دیکھا جائے, معلوم یہ ہوا آج وہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں, چھپا رہے ہیں. چلیے چھپائیے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اس لیے پریشانی نہیں ہے کہ ہم کو معلوم ہے, ہم کو معلوم ہے پہچاننے والا ہماری پیشانی کو دیکھ کے پہچان لے گا, پہچاننے والا ہماری جبین نیاز کو دیکھ کے پہچان لے گا. وہ جبین نیاز اس لیے بھی ہے کہ ہم نے سجدہ غیر اللہ کے سامنے کبھی کیا ہی نہیں ہے. کبھی نہ ثروت کے سامنے سجدہ ہے, نہ کبھی دولت کے سامنے سجدہ ہے, نہ کبھی عزت کے سامنے سجدہ ہے, نہ کبھی عظمت کے سامنے سجدہ ہے. نہیں, سجدہ ہے تو اس کی بارگاہ میں, اس لیے کہ صاحب عزت اس سے بڑھ کے کوئی اور نہیں ہے, صاحب عظمت اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے. جب اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے, عزتیں اس سے چلی, عظمتیں اس سے چلی, رفعتیں اس سے چلی, سعادتیں اس سے چلی, تو جبین نیاز اسی کے سامنے جھکاؤ کہ اگر وہ اپنے خزانے سے کہیں کسی کو کوئی عزت دے دے, کسی کو دولت دے دے, کسی کو توفیق دے دے, کسی کو فضیلت دے دے, کسی کو سعادت دے دے, کسی کو ابدی حقیقت سے آشنا کر دے, تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے. تو ہمیں دنیا اب نہ بتائے کہ کس طریقے سے چہرے کو چھپایا جاتا ہے. نہیں, چہرہ چھپ جائے پیشانی کبھی نہ چھپے, چہرہ چھپ جائے مگر پیشانی جو تمہاری جبین ہے وہ عالم نیاز میں ہمیشہ جھکی رہے, اور پہچاننے والے تمہیں یہاں بھی پہچانے وہاں بھی پہچانے. اور انتہائی نقطہ جس کو پھر آ جائیے کہ کس طریقے سے ہمیں بتایا گیا, آج نہیں صدیوں سے ہمیں بتایا گیا, وہ دنیا جو 21ویں صدی کی دنیا تھی, جو ابھی کچھ دنوں پہلے تک سماجی رابطے کی بات کر رہی تھی, اب سماجی فاصلے کی بات کر رہی ہے, جہاں پیراڈاکس کا یہ عالم ہو, جہاں کانفلکٹ کا یہ عالم ہو, جہاں کانٹرڈکشن کا یہ عالم ہو, جو سوشل نیٹورکنگ کی بات کر رہے تھے وہ اب سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں. ہم سے ہمارے ابو جد نے بہت شروع میں کہا تھا, فاصلہ بہت اچھا ہے, فاصلہ ہر وقت ہو, فاصلہ ہمیشہ رہے. اسی لیے ایک بات کو یاد رکھیے کہ جب ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط, یہ کون ہے, یہ امیہ اور آخر میں جا کے عبد شمس کی اولاد میں ایک شخص ہے. یاد رکھیے, یہ میں تاریخی حوالہ دے رہا ہوں, اس پر نظر رکھیے کہ جہاں ہمارے پاس اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے, جس میں ملا واحدی کو لے لیجئے, جس میں آپ کے پاس خطیب خوارزمی کو لے لیجئے, جس میں آپ ابن مردوہ کو لے لیجئے, جس میں آپ ابن عساکر دمشقی کو لے لیجئے, اور ابن عساکر دمشقی اور تمام افراد نے سند میں ابن عباس کی روایت کو پیش کر کے یہ کہا کہ ایک مرتبہ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط نے امیر المومنین حلال مشکلات مولا کائنات اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ تم بہت چھوٹے ہو, میں شباب کی منزل پر ہوں, تم ابھی بچے ہو, میں عالم شباب میں ہوں, تم ابھی بہت چھوٹے ہو, میں جوان رانا ہوں, تمہارے پاس ابھی وہ قوت نہیں ہے جو قوت میرے پاس ہے, تمہارے پاس وہ سبات قدم نہیں ہے جو میرے پاس ہے. یہ کس کو کہا؟ مولا کائنات کو کہا. تو ایک مرتبہ پلٹ کے کہا, تیرا اور میرا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقن لا یستوون. یہ سورہ مبارک سجدہ کی ایک 18ویں آیت ہے, جس کو کہ پسند کیا گفتار امیر المومنین کو. مولانا فرمان علی لکھتے ہیں حاشیے میں, گفتار امیر المومنین کو پسند کیا پیدا کرنے والے نے, اور آیت کی صورت میں اس کو قرآن میں ڈھال دیا. تو مجھ سے مقابلہ کرتا ہے, کہیں مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ کہیں مومن اور بدکار برابر ہو سکتے ہیں؟ کہیں مومن اور نافرمان برابر ہو سکتے ہیں؟ کہیں مومن اور جو اللہ کے حکم سے نکل بھاگا ہو, کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ یہ کہا, افمن کانا مومنا کمن کانا فاسقا لا یستوون. فاصلہ ہے ہمارا تمہارا, فاصلہ ہے. یہ فاصلہ ہر وقت رہے گا. فاصلہ بیماری کی بنیاد پہ نہیں ہوتا, فاصلہ علم و عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے, فاصلہ علم و یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے. علم کا جہل سے فاصلہ ہونا چاہیے نہیں, علم کا جہل سے فاصلہ رہنا چاہیے. اسی طرح جو تولائی ہیں ان کو تبرائی معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں اگر ہم بھروسہ کرتے ہیں تو پھر ایسوں سے دور ہو جاؤ جو اس قابل نہیں ہیں کہ جن پر بھروسہ کیا جا سکے. ولایت کا اعلان کرنے والے کبھی کبھی برات کا بھی تو اظہار کریں, فاصلہ تو وہاں پیدا ہو. آپ نے دنیا سے سنا, سوشل نیٹ ورکنگ کی دنیا نے سوشل ڈسٹینسنگ کا درس دیا تو سب کے سب آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا اب یہاں معلوم یہ ہوا نہ معانقہ ہے, نہ مصافحہ ہے, نہ گلے ملنا ہے, نہ ایک دوسرے کے تعلق سے گفتگو کرنا ہے. اسی لیے کہا تھا کہ دیکھو ادب اور ادبیات سے کام لو. معلوم یہ ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو فاصلے میں ڈھال لیا. مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انیس نے اس لفظ کو عجیب انداز سے استعمال کیا, اور وہ استعمال بھی ایسا کیا کہ بتلا دیا کہ کہاں فاصلہ ہونا چاہیے اور کہاں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. فاصلہ کیسا, ادھر پہنچے ادھر داخل ہوئے, کربلا جنت کے جنت کربلا کے سامنے. یعنی اس کا شعر کو ہمیشہ یاد رکھیے, فاصلے ہمارے پاس نہیں ہیں. کیوں فاصلہ نہیں ہے؟ ہمارا معاملہ علم سے ہے. جس کا معاملہ علم سے ہوتا ہے وہاں فاصلہ نہیں ہوتا, اور جہاں معاملہ ہی جہل سے ہو تو پھر وہاں پہ تو ظاہر ہے کہ آپ کو نزدیک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے ابو جد نے, ہمارے ماں باپ نے ہماری زندگیوں میں یہ ہمیشہ بتایا ہے, فاصلہ رکھو, فاصلہ رکھو. حق اور باطل کے درمیان ایک فاصلہ ہے, ایمان اور فسق کے درمیان ایک فاصلہ ہے, متقی اور فاجر کے درمیان ایک فاصلہ ہے, مومن و منافق کے درمیان ایک فاصلہ ہے. یہ فاصلہ تو رکھو. متعدی مرض میں فاصلہ رکھ کے یہ بتلانا کہ اب ماں بیٹے کے قریب نہ جائے, باپ بیٹی کے قریب نہ جائے, شوہر بیوی کے قریب نہ جائے, مر رہے ہوں مگر قریب نہ جانا, فاصلہ رکھ لو. مجھے اسلامی تاریخ میں بتائیے, اسلامی تاریخ میں 1400 سال پرانی تاریخ ہے, زیادہ پرانی تاریخ نہیں ہے, کہ متعدی مرض ہوا تو کتنوں کو گھر سے چھوڑ کے گھر والے باہر نکل گئے ہوں. مجھے بتائیں. آپ اگر اس کو اپنے اثر و نفوذ سے اس اصول کو تشکیل ہی نہ دے سکے تو اس میں قصور آپ کا ہے. میں اس میں زیادہ گفتگو کرنے کے موقف میں نہیں ہوں, مگر ذرا سا تاریخ سے اپنے آپ کو مربوط رکھ کر, رابطہ تاریخ سے قائم رکھ کر, اسلامی تاریخ کو سامنے رکھ کر, سنت نبوی میں دیکھ کر, سیرت نبوی میں دیکھ کر بتائیں کہ کس مقام پر سرکار رسالت مآب نے یہ کہا کہ ان کو جنگلوں میں لے جا کے پھینک دو, ان سے معاملہ نہ رکھو, ان سے دوری اختیار کر لو. ذرا سا سوچنے کی ضرورت ہے. سوشل ڈسٹینسنگ آپ کے لیے کوئی لفظ ہوگا, اس کے معنی کیا ہیں یہ آپ ہی طے کریں, لیکن میری گزارش کو یہ سن لیں کہ فاصلہ علم اور جہل کے درمیان رکھا جاتا ہے. اگر آج آپ سے کوئی یہ کہہ دے کہ ڈاکٹر مریض سے فاصلہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر دنیا میں کوئی بچتا ہوا نظر نہ آئے. فقط یہ کہہ دینا کہ متعدی مرض میں فاصلہ اختیار کرو نہیں, اس کو سوچنے کی, ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. سائنٹیفک کانسیپٹس بدل رہے ہیں تیزی سے, اس کا سوچنے کا طریقہ, اس پر تحقیق کے دروازے دوسری طرح سے کھل رہے ہیں. کسی اور سمت کی بات کو کسی اور سمت پر نہ لے جائیے, وہاں پر معاشیات کا دخل ہے, وہاں پہ سماجیات کا دخل ہے, وہاں پہ معاملات کا دخل ہے. آپ نے اس کو ایک متعدی مرض سمجھا اور نتیجے میں آپ نے اس کو ایک ڈائریکشن دینے کی کوشش کی. میرے پاس اس سے زیادہ کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ جن کانسیپٹس میں آج گرفتار ہیں, جن کانسیپٹس کو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے, اس کو اسلام کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کیجیے, اس کو اپنے مذہب کے پیرائے میں ڈھالنے کی کوشش کیجئے, اور اس کے بعد بتائیے اسلام آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے, قرآن آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے, بیان آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے, اور اس کے بعد بتائیے کہ آپ کے پاس طہارت کے کیا معنی ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کا موقف ہونا چاہیے حجاب کے تعلق سے. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ فاصلہ کس کو کہتے ہیں اور فیصل کیا بات
ہوتی ہے اور کس طریقے سے فیصل باپ کو آگے تک پہنچایا جاتا ہے، ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ یہ باتیں قرآن مجید نے بہت پہلے آپ کو بیان کر دی ہیں، اس لیے کہ حاضہ بیان للناس، یہ تو انسانوں کے لیے بیان ہے۔ اگر اسٹیٹمنٹ آف ایونٹ سے ایونٹ سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کی افادیت آپ کے پاس کیا ہے؟ ابھی نہ آپ کے لیے موعظے کی گفتگو ہو رہی ہے، نہ آپ کے لیے کہیں ہدایت کی گفتگو ہو رہی ہے، آپ کے لیے تو کہہ رہے اسٹیٹمنٹ آف ایونٹ۔ تاکہ ٹریس کریے قرآن میں، اور جہاں پہ قرآن یہ کہ فسیرو فی الارض، سیر کرو دنیا میں اور دیکھو کہ ہم نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا، دیکھو کہ جو دولت و ثروت میں مبتلا تھے ہم نے ان کا کیا انجام کیا، دیکھو جو نقوت و غرور و تکبر میں سرشار تھے ہم نے ان کا کیا انجام کیا، دیکھو چل پھر کے دیکھو، اسی زمین پہ چل پھر کے دیکھو، کہیں تمہیں ایسے آثار نظر آئیں گے، ایسے قرائن نظر آئیں گے، ایسے شواہد نظر آئیں گے جہاں پہ تم قبور سے گزر رہے ہوگے، اور وہ قبور جو ان کے مساکن تھے وہ قبریں بنی ہوئی ہیں۔ تم سیر کرو، اس پہ چل پھر کے دیکھو کہ ہم نے جھٹلانے والوں کا انجام کیا کیا۔ یہ کس کا جھٹلا رہے تھے، کس کو جھٹلا رہے تھے؟ یہ قرآن کو جھٹلا رہے تھے؟ نہیں، حقیقت میں یہ خدا کی ذات کے منکر تھے، اس کے پیغام بر کو جھٹلا رہے تھے۔ مگر ایک نے کھڑے ہو کر، ایک نے 28 رجب 60 ہجری کو کھڑے ہو کر ایک نے بتا دیا کہ دیکھو نہ ہم خدا فراموش ہیں، نہ ہم قرآن فراموش ہیں، ہم بتائیں گے تمہیں کہ راستہ کیا ہے، ہم بتائیں گے تمہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ دنیا بیعت کی طلبگار ہو رہی تھی، دنیا بیعت مانگ رہی تھی، مگر حسین ابن علی نے یہ طے کیا کہ ہم بتائیں گے کہ مومن کبھی فاسق کی بیعت نہیں کرتا، کبھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ یہ سرکار سید الشہداء کا وہ تاریخی جملہ ہے جس کو کہ تمام مقاتل نے، تمام کتابوں نے محفوظ کر لیا، مثلی لا یبایع مثلی، کوئی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ یعنی اپنے مقام سے بھی واقف ہیں حسین ابن علی، اور اس کے مقام کو بھی جانتے ہیں کہ وہ کس مقام پر کھڑا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، تقریر اپنے آخری 5 دقیقوں میں ہے، 5 دقیقوں میں ہے، میں مصائب پر آ چکا ہوں۔ گریہ کیجئے، اور گریہ کر کے پرسہ دیجئے، فاطمہ زہرا کو پرسہ دیجئے، گھر کے اجڑنے کا پرسہ دیجئے، مدینے کی بربادی کا پرسہ دیجئے، مدینے کی بدحالی کا پرسہ دیجئے، کس طریقے سے مدینہ الرسول اجڑ رہا ہے، پرسہ تو دیجئے۔ ہاں، پرسہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ بلایا، کس نے بلایا؟ ولید نے بلایا، گورنر مدینہ نے بلایا، والی مدینہ نے بلایا، اور بلانے کے بعد بس اتنا کہا کہ حسین ابن علی سے مطالبہ کیا کہ حاکم آپ سے بیعت کا طلبگار ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ بیعت کر لیں، ورنہ حکم مجھے یہ ملا ہے کہ میں آپ کے سر کو تن سے جدا کروں اور اس کو بھجوا دوں، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، اور اس حکم پر مجھے عمل کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تاریخ نے لکھا تھا 50 اعزاء اقربا انصار آوان کے ساتھ ولید کے مکان کے باہر تھے، تنہا تشریف لے گئے، 49 افراد باہر تھے۔ معلوم یہ ہوا جب یہ مطالبہ کیا گیا تو ایک مرتبہ شمشیر پہ حسین ابن علی کا ہاتھ پڑا، اپنی سندلی سے، اپنی آہنی کرسی سے ایک مرتبہ بلند ہوئے، کرسی کو اٹھا کر ایک مرتبہ ولید کی طرف پھینکا اور یہ کہا تیری یہ مجال کہ تو مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرے۔ ایک مرتبہ یہ آواز ابھی بلند ہوئی تھی کہ مصائب کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب نے یہ لکھا ہے کہ دروازہ کھلا اور حضرت عباس ایک مرتبہ اپنی شمشیر کو ہاتھ میں لے کے یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، میرے مولا اجازت دیجئے۔ ہاتھ کے اشارے سے حضرت ابو الفضل کو روکا، عباس بہت کام ہے تمہارے ذمے، ابھی تمہارے ذمے بہت کام ہے، عباس اپنے ہاتھ کو روک لو۔ گھر تشریف لائے، بہنے سہنے خانہ میں ایک مرتبہ بے تابی سے کبھی دروازے تک آتی اور اس کے بعد غرفے تک جاتی. اب جب حسین ابن علی آئے تو شہزادی زینب ام کلثوم بھائی سے لپٹ گئی, دیر تک روتی رہی. حسین بھی رقیق القلب تھے, بہنوں کے ساتھ حسین بھی رونے لگے. مگر ایک مرتبہ تاریخ نے کہا فلما جن اللیل, اب جب ایک مرتبہ رات آئی تو کہاں گئے, فجاء علی قبر جدہ. ایک مرتبہ جب رات آئی تو اپنے جد کی قبر پہ آئے, اور آنے کے بعد کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, انا ابن حسین ابن فاطمہ, سرکار رسالت مآب اللہ کے رسول, میں حسین ہوں آپ کی بیٹی کا بیٹا. فرقک ابن فرقتک, آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں یا رسول اللہ, میں آیا ہوں آپ کی خدمت میں اور یہ کہتا ہوں اشہد علیک, آپ ان پر گواہ رہیے, انہم زیعونی وقذلونی ولم یحفظونی, جس امت کے حوالے آپ ہمیں چھوڑ گئے تھے یہ کہہ کے کہ ان کی حفاظت کرنا ہے, نانا اس امت نے برباد کر دیا, اس امت نے تباہ کر دیا, اس امت نے تاراج کر دیا, اس امت نے ہماری پذیرائی نہیں کی, اس امت نے نانا ہمیں ضائع کر دیا, ہماری حفاظت نہیں کی, نانا لا حاجت لی فی رجوع الدنیا, نانا اب میں دنیا کی طرف واپس جانا نہیں چاہتا, نانا گوشہ قبر میں مجھے جگہ دو. یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ قبر مطہر سرکار رسالت مآب لرزہ باندام ہوئی اور ایک آواز آئی حسین اگر تو چاہتا ہے کہ شہادت تیرا رزق بنے اور وہ درجہ اولا تجھے ملے کہ جس کو کہ نور الہی غاشیہ دے, تو یاد رکھ تجھے شہادت کے بغیر وہ درجہ اختیار کرنا ممکن نہیں ہوگا, اس درجے کو اختیار کرنا ہے تو رزق شہادت کو تجھے پانا ہوگا. رات بھر قبر مبارک سرکار رسالت مآب سے لپٹ کے روتے رہے اور یہ کہتے جاتے تھے آہستہ آہستہ, نانا یہ وہی حسین ہے جس کو آپ نے سینے سے لگایا ہے, جس کو آپ نے پالا ہے. نہیں نانا, آپ نے مجھے کاندھے پہ بٹھایا ہے, وہ حسین جو محمد کے کاندھے پہ بلند ہو. ہائے اس حسین کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہو. امت نے نہیں سوچا کہ کیا مقام و منزلت حسین ابن علی کی ہے. وہاں سے ایک مرتبہ عبادتوں اور ریاضتوں سے فراغت پا کر اب بھائی اور بہن دونوں مل کے ماں کی قبر پہ گئے. کہتے ہیں ماں کی قبر پہ گئے, وہی رات وہی تاریخ رات, بے اختیار زینب بھی ماں کی قبر پہ جا کے گر پڑی, حسین بھی رونے لگے, اور ایسے ہی جیسے ماں کو رخصت کرتے ہوئے ماں کے سینے پہ اپنا سر رکھا تھا. کیا عمر رہی ہوگی حسین کی, شاید 6 برس 7 برس یہی عمر رہی ہے, مگر 57 برس کا اب حسین ہے. اسی طرح سے ماں کے سینے پہ جا کے سر رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے اماں خدا حافظ, اماں اجازت دے دو. میں لکھا ہے کہ دو ہاتھ قبر سے نکلے فاطمہ زہرا کے, حسین کو ایک مرتبہ لگا دیا کلیجے سے لگا کے, بس اتنا کہا حسین گھبرانا نہیں, میں تمہارے ساتھ, میں تمہارے ساتھ ہوں. اور ہاں ہاں حسین میرا عباس کدھر ہے, میرا عباس کدھر ہے. لکھا ہے کہ عباس کو طلب کیا فاطمہ زہرا نے, عباس نے آ کے قدموں پہ سر رکھ دیا اور کچھ نہیں کہا اور خاموش ہو گئے. بس ہاں اتنا ایک آواز کی صورت میں, ایک آواز کی صورت میں ایک پیغام فاطمہ زہرا آیا کہ عباس یہ امانت ہے, یہ میری امانت ہے, میری امانت سے ہوشیار رہنا, میری امانت سے خبردار رہنا. اور عباس حسین حسین کے تم محافظ ہو, حسین کے تم محافظ ہو. ماں کو ودا کیا, قبر کو خدا حافظ کہا, آئے اور جب آئے تو آمادہ کیا کہ قافلہ چلے, قافلے کو تیار کرنے والی جناب زینب نے اپنے آپ کو آمادہ کیا, ایک ایک کو ایک ایک کو کہتی, ایک ایک ناقہ آتا, ناقے پہ جہاں اسباب کو لادا جاتا وہاں پر ان ناقوں کو آگے بڑھا دیا جاتا. کچھ ناقے ایسے تھے کہ جس میں مشکیں کسی ہوئی تھیں, پانی بھرا ہوا تھا, ان ناقوں کو بھی آگے کر دیا. اس کے بعد ناقے آئے تو ایک ایک ناقے پر ایک ایک بی بی کو بٹھاتی. کہیں لکھا ہے کہ ام رباب کو اہتمام سے بٹھایا گیا, کہیں کہا ہے کہ ام فروہ کو بہت اہتمام سے بٹھایا گیا, کہیں کہا گیا ام لیلہ کو بہت اہتمام سے بٹھا. کیوں نہ بٹھایا جاتا اہتمام سے؟ ارے ورثہ تو سب جی رہے تھے نا, قاسم بھی تھے, علی اکبر بھی تھے, عباس بھی تھے, سب تھے. ظاہر ہے کہ ماؤں کو بٹھا رہے تھے, بی بی ام کلثوم کو حضرت ابو الفضل نے بٹھایا, مگر ایسی سواری کے لیے اب آمادگی ہو رہی تھی کہ جس کی نظیر شاید رہتی دنیا میں نہیں ملتی, تاریخ میں نہیں ملتی. اور کہتے ہیں کہ جوان بیٹے نے آ کے باپ کے گوشے ہمایوں میں کچھ کہا, حسین بنفس نفیس بلند ہو گئے اور گئے, ایک مرتبہ گئے بیت الشرف میں, گئے باہر آئے, پردے کا اور اہتمام, مضبوط اہتمام کیا گیا. کہتے ہیں کہ 60 کنیزیں تھیں اور ان کے حلقے میں ایک بی بی جس کا قد قد رشید تھا, طویل القامت تھی, ایک مرتبہ باہر نکلی, اس طرح نکلی کہ حسین ابن علی نے بازو کو تھاما تھا, علی اکبر آگے آگے دوڑتے تھے, عباس پیچھے پیچھے چلتے تھے, ایسے جیسے کہ بی بی کے کسی بی بی کے قدموں پر پیر بھی نہ رکھے. مگر شاید خاک ہے کہ ایک مرتبہ سر پہ ڈال دیں, وہ تقدس کا عالم تھا. قریب ناقے کے جب یہ بی بی آئی تو ناقے کو اہتمام سے بٹھایا گیا, علی اکبر نے محمل کے پردے کو الٹا, پیچھے سے عباس آئے, زانو کو کم کیا, ایک مرتبہ اس معظمہ کے پیروں کو بوسا دے کر ایک مرتبہ زانو میں رکھا, حسین ابن علی نے بازو کو تھاما, یا علی کہہ کے ایک مرتبہ زینب ناکے پہ سوار ہوئی. یہ زینب تھی, یہ زینب تھی محمد کی بڑی نوازی تھی. عزیزو جہاں جہاں بیٹھے ہو وہاں وہاں صرف اتنا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ یہ جس کی سواری اس شہر سے نکلی ہو, ارے 11 محرم کو جب لٹا ہوا قافلہ چلا ہوگا, اتنا حق تو زینب کو دو گے نا کہ وہ ایک مرتبہ فرات کی طرف رخ کر کے کہے عباس آؤ آؤ زینب کو سوار کرو, اور تم ہی نے تو مدینے میں سوار کیا.
الہی و سیدی و مولایا و ربی, پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر, جو بیمار ہیں واسطہ محمد و آل محمد کا شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب کر. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد.